الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزنة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله، اللهم انفعنا بعلومه واحشرنا في زمرته آمين يا رب العالمين، أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مستر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: وندع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی، جس کی نسبت اللہ تعالی شأنہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے ساتھ ہے. یہ جو چھوٹا سا قافلہ ہے تین طالب علم کا اور کچھ طالبات کا، یہ وہ قافلہ ہے جس کے سردار سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے جسے ہمارے زمانے میں حقارت سے دیکھا جاتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے امیر اور جس کے سردار اور جس کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک محدث گزرے ہیں حضرت محمد ابن سلیمان السعلوکی رحمہ اللہ تعالی، ان کے شاگرد ہیں ابو نصر الواعظ رحمہ اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محمد ابن سلیمان السعلوکی رحمہ اللہ تعالی اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے. وہ سید المحدثین تھے اور اچانک وہ بیمار ہو گئے. بیمار ہو گئے، لوگوں کو فکر لاحق ہوا، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم، لوگوں کو محبت بھی تھی، ان کی عظمت بھی تھی، ان کا احترام بھی تھا، ان کی عقیدت بھی تھی، لوگ دعائیں بھی کر رہے تھے، عیادت کے لیے بھی جاتے تھے. ابو نصر الواعظ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے محمد ابن سلیمان السعلوکی کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں استاد محترم کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. میں تو جا چکا ہوں عیادت کے لیے، کئی مرتبہ جا چکا ہوں، لیکن یہ سعادت کہ میرے استاد محترم جو فن حدیث کے اس وقت شہ سوار ہیں اور روحانی دنیا میں بھی ان کا اونچا مقام ہے، ان کی عیادت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جا رہی ہے، تو اس موقع سے محروم نہیں ہونا چاہیے. تو میں بھی ساتھ ہو لیا. یہ خواب کی بات ہے، میں بھی ساتھ ہو لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے ساتھ ہمارے استاد محمد ابن سلیمان السعلوکی کے گھر میں داخل ہوئے. عظمت و احترام کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے پیچھے جا رہے تھے. سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی. یہ ابو نصر الواعظ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا کسی کونے میں, چھوٹا تھا میں سب میں. اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے جب میری نظر اپنے استاد ابو سلیمان السولو کی, محمد ابن سلیمان السولو کی رحمہ اللہ تعالی پر پڑی تو میرے دل میں خیال گزرا. خیال یہ گزرا کہ یہ سید المحدثین ہیں, اگر ان کا انتقال ہو گیا تو دین کا کتنا بڑا نقصان ہوگا, یہ اگر چلے گئے تو امت کا کیا حال ہوگا. علماء میرے بھائیو بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اس دور میں علم کی اور علماء کی قدر ہمارے دلوں سے چونکہ نکل گئی ہے اس لیے ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ان تین بچوں نے کیا کیا ہے اب تک. بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے, سنا ہے لوگوں سے کہ ختم بخاری شریف کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو میری بھی بہت ساری حاجتیں ہیں, بڑے مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں دعا میں شریک ہو جاتے ہیں. کل بھی میں نے مسجد دارالسلام میں یہ عرض کیا تھا کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوال کرے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جلسے میں اللہ تعالی شانہ کے کلام کی نسبت پر آئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے تعلق رکھنے والی یہ مجلس ہے اس لیے میں جا رہا ہوں. ان بچوں نے جب یہ سال شروع کیا ہوگا تو ان کے اساتذہ نے ان کے سامنے جو مقدمہ بیان کیا ہوگا اس میں حدیث پڑھنے کی اغراض بیان کی ہوگی. ہر مدرسے میں ہوتا ہے کہ حدیث پڑھنے کی غرض کیا ہے, ہم حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ غرضیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ طالب علم جو ہے وہ پورا سال اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھے. نیت کیا ہونی چاہیے, تو مختلف غرضیں بیان کی جاتی ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث پڑھنے کی دوسری کوئی غرض نہ ہوتی, بڑے فوائد ہیں, بڑے فوائد ہیں جو حدیث پڑھتا ہے, حدیث پڑھاتا ہے اسے وہ ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں جو احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہیں. نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها, اور اللهم ارحم خلفائی من خلفاؤك یا رسول اللہ الذين يروون احادیثی ويعلموها الناس, پھر ان اول الناس بھی اکثرهم علی صلاۃ. یہ ساری فضیلتیں جو حدیث پڑھنے والوں کے لیے اور پڑھانے والوں کے لیے وارد ہوئی ہیں, ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حدیث پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, یہ غرض یہ ہے. دوسری غرض یہ ہے کہ احادیث شریفہ کے بغیر اللہ کے کلام کو سمجھنا ناممکن, تو ہم حدیثوں کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حدیثوں کو پڑھنے کے نتیجے میں مراد خدا بندی تک ہم پہنچ سکیں گے کہ اللہ اپنے کلام کے ذریعے ہم سے کیا چاہتے ہیں, یہ غرض یہ ہے. ایک غرض یہ بھی ہے کہ احادیث شریفہ پڑھنے کے نتیجے میں پڑھنے والے میں شان صحابیت پیدا ہوتی ہے. اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم یصحب نفسہ انفاسہ صحبو, اس سے کہ صحابی بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کو دیکھ کر, گفتار کو سن کر. تو یہ طالب علم جو حدیثیں پڑھتا ہے شب و روز اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار ہے اور گفتار ہے ہر وقت, تو شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تنہائی میں بہت وقت گزارتے ہیں اور یہ حدیث کے اوراد کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں اور حدیثوں کو پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے عرض کیا مجھے وحشت کیوں ہوگی بھائی، میں تو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی معیت میں رہتا ہوں، میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو، کبھی حضر کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، کبھی آپ کے کھانے پینے کی ادا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، کبھی آپ کے لباس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں تو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ان تین غرضوں کو بیان کرنے کے بعد حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی غرض بیان فرماتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ بڑی بڑی غرضیں ہیں حدیث پڑھنے کی، لیکن اگر کوئی غرض نہ ہوتی حدیث پڑھنے کی، کوئی فائدہ نہ ہوتا، کوئی فضیلت نہ ہوتی، کوئی ضرورت نہ ہوتی، پھر بھی ہم حدیثوں کو پڑھتے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کا کلام ہے اور ہمارے محبوب کا کلام ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ، اور جس کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي ولیکن حب من سکن الدیار۔ مجنو کہتا ہے کہ میں جب لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار، تو میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ وما حب الدیار شغفنا قلبی، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ مجھے ان در و دیوار سے محبت ہے، نہ، یہ جو جن دیواروں کو میں چومتا ہوں ان کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، ولیکن حب من سکن الدیار، اس دیوار کے پیچھے جو بیٹھی ہوئی ہے اس سے مجھے محبت ہے، لیکن چونکہ وہ اس دیوار کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور اس دیوار کی نسبت اس سے ہو گئی ہے، اس سے مجھے اس سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور پھر اس فرمان کو پڑھنے والے، تو ہم سے تو اچھا مجنو تھا کہ لیلا کی محبت کی وجہ سے جس دیوار کو لیلا سے نسبت ہو گئی اسے بھی وہ چومتا تھا، اور ہمارا عشق اور ہماری محبت اسی حد تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت کرنے والے مدرسین اور طلبہ سے ہمیں محبت نہیں، ان کو حقارت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ مدارس کے بارے میں، طلبہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں ہماری مجلسوں میں تحقیر آمیز تبصرے ہوتے ہیں، ہماری مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم علماء کی اور مدارس کی غیبت نہیں کرتے۔ یہ ابو نصر الواعظ رحمہ اللہ تعالی ہے تو تلمیذ محمد ابن سلیمان السودوقی کے، لیکن یہ بڑے آدمی ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے صرف ایک شخص کے انتقال کے بارے میں سوچ کر فکر میں پڑ گئے کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو دین کا کیا ہوگا، ایک عالم کے اٹھ جانے کی وجہ سے دین کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ابو نصر الواعظ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بس میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ابن سلیمان السولوکی سے توجہ ہٹا کر میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھ سے کہا کہ یا ابا نصر لا تفکر فی ذالک، اے ابو نصر اس کی فکر تم مت کرو، اس کی فکر تم مت کرو کہ اگر یہ چلے گئے تو حدیثیں ضائع ہو جائیں گی، یہ فکر مت کرو۔ کیوں؟ لا تفکر فی ذالک، ان اللہ تعالی لا یضیع اصابتا انا سیدھا، جس جماعت کا میں سردار، جس قافلے کا میں سالار، اس جماعت اور اس قافلے کو اللہ تعالی شانہ قیامت تک ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ امام بخاری بھی چلے گئے، امام مسلم بھی چلے گئے، امام ابو داؤد بھی چلے گئے، محمد بن سلیمان السولوکی بھی چلے گئے، ہمارے زمانے کے بڑے محدثین میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے، سب چلے گئے، لیکن حدیث پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کی جماعت یہ ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی. آج دیکھو ہم ٹورنٹو شہر میں بیٹھ کر بخاری شریف کے اختتام کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے. تو میرے بھائیو، یہ جو بچے اس وقت ہمارے سامنے بخاری شریف ختم کر رہے ہیں، یہ جو بچیاں ہمارے سامنے بخاری شریف ختم کر رہی ہیں، یہ بڑی خوش نصیب جماعت ہے، بڑی خوش نصیب جماعت ہے. ان کا تعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گیا، اور اپنے استاد کے واسطے سے ان کی سند آگے چلی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، ان کا کنیکشن ہو گیا. 7397 حدیثیں بخاری شریف میں ہیں، 7397 حدیثیں ہیں، انہوں نے 7397 حدیثیں پورے سال میں اس طرح پڑھی کہ ہر حدیث میں اب ان کا کنیکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. مامون رشید کے دربار میں یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے، تو مامون رشید نے کہا کہ اے یحییٰ، من اعز الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت و عظمت والا کون ہے؟ تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی بڑے محدث تھے، بڑے عالم تھے، مامون رشید علم دوست آدمی تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے علماء کو رکھتا تھا، اس زمانے کے بادشاہوں کو بھی علم کی قدر تھی، احترام سے بٹھاتا تھا. تو پوچھا کہ یحییٰ، آپ مجھے یہ بتلاؤ کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی نے تھوڑی دیر کے لیے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں، یہ امیر المومنین سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں. اور یہ کوئی چاپلوسی نہیں تھی، یہ چاپلوسی نہیں تھی، ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ علماء حدیثیں پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، ایک عالم ایک مدرسے کو لیے ہوئے بیٹھا ہے، ایک عالم ایک کلاس کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ہمارے امیر المومنین جو ہیں یہ تو تمام مدارس کی سرپرستی کر رہے ہیں، علماء کو وظیفے دیتے ہیں، مدارس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اور مملکت اسلامیہ جو اتنی پھیلی ہوئی ہے ان کے ہر ہر باشندے کا یہ خیال رکھتے ہیں، مساجد کا قیام، مدارس کا قیام، مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے ہر وقت فکر، ان کی تعلیم تربیت کی ہر وقت فکر، ظلم و ستم سے لوگوں کو بچانا. تو ان کے میزان حسنات میں جتنی نیکیاں جا رہی ہیں، اتنی نیکیاں کسی عالم کے میزان حسنات میں نہیں جا رہی ہوگی. تو اس زاویے سے انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں. مامون نے کہا کہ نہیں، آپ نے غلط کہا. تو امیر المومنین بتلائیے پھر سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو کسی مسجد کے کونے میں یا کسی مدرسے کے کونے میں 4-5 طالب علموں کو لے کر بیٹھا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی کے ذہن میں چونکہ وہ دوسرا زاویہ غالب تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، وہ شخص جو 4-5-10 بچوں کو لے کر کسی کونے میں حدثنا فلان ان فلان ان فلان کہہ رہا ہے، وہ آپ سے بھی زیادہ عزت والا. آپ امیر المومنین، مملکت اسلامیہ کے تمام امور کے ذمہ دار، اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاندان کے فرد فرید تو مامون رشید پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نام ویلک، جی ہاں تمہارا ناس ہو جائے، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نام ویلک، جی ہاں وہ جو حدیث پڑھانے والا ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ افضل ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ افضل، مجھ سے بھی زیادہ عزت والا، کیوں؟ لِأَنَّ اسْمَهُ مُقْتَرِنٌ بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کا نام حدیث پڑھنے کے نتیجے میں سند کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا ہے، اس کا نام ان کے ساتھ مل گیا ہے، اور جہاں تک ہمارا حال ہے ہم مر جائیں گے، ہم بھی فنا ہو جائیں گے، ہمارا نام بھی فنا ہو جائے گا، نحن نفنا ونموت، ہم فنا ہو جائیں گے مر جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے مر جائیں گے، ہمارا نام بھی فنا ہو جائے گا، لیکن یہ طالب علم جس کا نام اس سند میں آ گیا ہے لا يموت ولا يفنى ابدا، یہ نہ کبھی فنا ہو سکتا ہے نہ کبھی مر سکتا ہے، یہ زندہ رہے گا، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا نام آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا ان کے زمانے میں تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج جتنا زندہ ہے اتنا ان کے زمانے میں نہیں تھا، آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا، آ گیا نام احمد ابن اشکاب، علماء بھی نہیں جانتے کہ احمد ابن اشکاب کی حالت کیا ہے، اس لیے کہ یہ رجال کا ایک مستقل علم ہے، ہر شخص کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں ان کا انتقال ہوا، کتنی عمر انہیں ملی، کون تھے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، احمد ابن اشکاب نام سنتے ہیں آخری حدیث میں بار بار، محمد ابن فضیل بار بار نام سنتے ہیں، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع سے کچھ واقفیت ہے اور ابو ہریرہ سے کچھ واقفیت ہے، لیکن عمارۃ بن القعقاع، محمد ابن فضیل اور احمد ابن اشکاب سے واقفیت علماء تک کو نہیں ہوتی، لیکن نام ان کے زندہ ہے آج بھی، اس لیے میرے بھائیو اس قسم کی علمی محفلوں کو، علمی مجلسوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، اور جن لوگوں کا اس سے جس لائن سے بھی تعلق ہے پڑھنے کا یا پڑھانے کا، ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھو، اور ان مدارس کو جن میں یہ عمل وجود پذیر ہے ان کو بھی محبت کی نگاہوں سے دیکھو، انہیں ان کا تعاون کرو، مالی تعاون کرو ان کا، اخلاقی تعاون کرو، مورل سپورٹ، فائنینشل سپورٹ، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اسپرچل سپورٹ، اللہ سے دعا تو کرو کم سے کم، کسی مدرسے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس مدرسے پہ نظر پڑے تو کم سے کم اس وقت ایک جملہ کہہ دو، اے اللہ اسے آباد کر دیجیے، اسے آباد کر دیجیے، اسے آباد کر دیجیے، اللہ بہت راضی ہوگا، بہت راضی ہوگا، تو میں آپ سب حضرات کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ علماء کی، علم کی، طلباء کی دلوں میں عظمت پیدا کرو، یہ بخاری شریف جو اس وقت ختم ہو رہی ہے یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اور اللہ تعالی شانہ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھی بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی، اور وہ مقبول ہوئے تو ان کا ہر کام مقبول ہوا، بخاری شریف کو بھی بے پناہ مقبولیت نصیب ہوئی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں جنہیں موفق کہا جاتا ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، محمد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کاتب ہیں اور شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے استاد محترم امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے یہ سنا کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، میں ابھی مکتب میں تھا، مکتب میں نو دس گیارہ سال کا بچہ مکتب میں پڑھتا ہے، جب میں مکتب میں تھا تو میرے دل میں حدیث کو یاد کرنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ تو محمد ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی حضرت، تو کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری عمر یا تو دس سال تھی یا دس سے بھی کم۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سن 205 میں حدیث کے علم کو حاصل کرنا شروع کیا، یعنی 10-11 سال کی عمر ہوگی، 194 میں 194 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، تو 6 سال وہ ہو گئی اور 205 یہ 5 سال ہو گئے، تو 11 سال ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے اگر حساب میں مہینوں میں کچھ کمی بیشی ہو دونوں سال میں تو 10 سال کی عمر ہو۔ مکتب میں جب تھے اس وقت، ابھی تو قاعدہ پڑھ رہے ہیں، تعلیم الاسلام پڑھ رہے ہیں ہمارے زمانے کے اعتبار سے، اور اس وقت وہ فارغ اوقات میں بڑے بڑے محدثین کے مجمع میں جا کر بیٹھتے تھے، مکتب کی تعلیم کے ساتھ یہ سائٹ پر یہ کام بھی کرتے تھے۔ اور علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن ہی میں آپ کو 70,000 حدیثیں متن اور سند کے ساتھ یاد ہو گئی تھی۔ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھ کر ہم نے ان سے اس وقت حدیث لی جب ان کے چہرے پر ابھی داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا تھا۔ اللہ نے اس کام کے لیے ان کو پیدا کیا تھا، اور چونکہ یہ کام لینا تھا اس لیے تربیت بھی اللہ تعالی شانہ نے ان کی ویسی ہی فرمائی۔ طلب علم میں جتنی چیزیں رکاوٹ بن سکتی تھی ان سب سے ان کو محفوظ رکھا، سستی، غفلت، نام نہیں اس کا۔ 16 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی احمد اور اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اب 16 سال کی عمر ہوتی کیا ہے، نہ ٹیلی فون کا زمانہ نہ موبائل کا زمانہ کہ کسی کے ساتھ ٹچ میں رہے، وہ دور۔ اور حج کیا اور حج کرنے کے بعد جب واپس لوٹنے کا وقت آیا تو اپنی والدہ اور اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ تم تو بخارا واپس چلے جاؤ، میں تو یہی رہوں گا اور یہاں کے محدثین سے علم حدیث حاصل کروں گا۔ اور 2 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اور مکہ مکرمہ میں جتنے محدثین تھے ان محدثین میں سے ہر ایک کے پاس بار بار جا کر ان کے سینوں میں جتنی حدیثیں تھیں وہ ساری امام بخاری نے اپنی طرف منتقل کر لی۔ اور 18 سال کی عمر میں مدینہ منورہ گئے، وہاں کے محدثین سے اخذ علم کیا، اور اس کے بعد پھر بلاد اسلامیہ کا سفر آپ نے شروع کیا، بصرہ، کوفہ، سمرقند، نیساپور۔ ممالک اسلامیہ کا کوئی ایسا شہر نہیں چھوڑا جس میں کوئی محدث تھا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں گئے نہ ہو۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے 1,080 اساتذہ کی خدمت میں جا کر حدیث کے ذخیرے کو جمع کیا۔ آپ مجھے پوچھئے کہ آپ کے احادیث کے اساتذہ کتنے ہیں، تو بس سے آگے نہیں جا سکوں گا۔ کسی سے بھی پوچھے کہ آپ نے کتنے اساتذہ سے حدیث پڑھی، اتنی ساری سہولتوں کے باوجود اس دور میں۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک ایک شہر میں کئی کئی مرتبہ گیا، فرماتے ہیں کہ بصرہ اور کوفہ اور بغداد میں کتنی مرتبہ میں گیا مجھے معلوم نہیں، میں گن نہیں سکتا۔ اس لیے کہ وہاں سے علم حدیث حاصل کیا، سفر کر کے واپس مدینہ منورہ گئے، کسی اور جگہ چلے گئے، اور پھر دوبارہ پتا چلا کہ وہاں کوئی محدث ہے، دوبارہ گئے وہاں۔ 1,080 محدثین کی خدمت میں جا کر انہوں نے حدیثیں جمع کی، حدیثوں کا ذخیرہ۔ سستی نہیں تھی، غفلت نہیں، اس لیے کہ علم میں رکاوٹ ہے، سستی نہیں، غفلت نہیں۔ محنت شاقہ پر اللہ تعالی شانہ نے آپ کی تربیت فرمائی تھی. فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسے حالات گزرے کہ سفر میں خرچ کے گھر سے نہ پہنچنے کی وجہ سے پتے کھا کر میں نے گزارا کیا, لیکن طلب علم کو نہیں چھوڑا. اللہ تعالی شانہ نے حرام کی غذا سے آپ کو محفوظ رکھا, اس لیے کہ جس پیٹ میں حرام کی غذا جاتی ہے وہ بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. غالب نے کہا تھا, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. اب پتہ چلتا ہے کہ یہ علم حدیث بہت اونچا فن ہے, بہت مبارک چیز ہے, لیکن طبیعت نہیں جاتی وہ حرام کی وجہ سے. چنانچہ ان کے والد اسماعیل رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں, انتقال کے وقت انہوں نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, بہت مال چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ اللہ نے اسباب پیدا کیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ فارغ البالی کے ساتھ آپ طلب علم میں مشغول رہ سکے. فرمایا کہ میرے مال میں حرام کا تو ایک پیسہ ہے ہی نہیں, لیکن شبہ کا بھی ایک پیسہ نہیں. گناہ جو ہے بہت بڑی رکاوٹ طلب علم میں, گناہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس میں علم کا نور داخل نہیں ہو سکتا. شکوت الى وکیل سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یہدا لعاصی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی شانہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا, اس لیے کہ میں نے زندگی بھر کسی کی غیبت ہی نہیں کی ہے. اللہ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا. اور امام ماکل النسفی رحمہ اللہ تعالی خود امام بخاری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ہمارے استاد اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ تعالی نے ہم شاگردوں سے کہا, لو جمعتم مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کہ تم میں سے کوئی ہمت کرتا, کھڑا ہو جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے صحیح صحیح حدیثوں کو ٹھوک بجا کر منتخب کر کے ایک کتاب تیار کر لیتا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استاد محترم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا, بس اسی وقت میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ کام انشاءاللہ میں کروں گا. موفق اللہ نے کام لیا اور پھر بہت محنت کی, بہت محنت. یہ جو تراجم ابواب ہے بخاری شریف کے درجنوں, باب قول اللہ ونضع الموازین القسط, باب کیف کان بدل الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جتنے ابواب ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہر باب کو لکھنے سے پہلے دو رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھی, دو رکعت پڑھی صلاۃ الاستخارہ کی, ہر باب کو لکھنے سے پہلے. کانٹینٹس پہلے تیار کیے جاتے ہیں, تو کانٹینٹس تیار کیے, کانٹینٹس تیار کرنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو رکعت پڑھی اور پھر سوچا کہ یہ باب یہ چیپٹر, پھر سوچا یہ عنوان, پھر سوچا یہ عنوان, پھر سوچا یہ, دو رکعت پڑھ کر, اور پھر ہر عنوان کے نیچے حدیثوں کو جب درج کرنے کا موقع آیا تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل کیا, غسل کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھی, اور جب دل میں اطمینان ہوا کہ جس حدیث کو میں لکھ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہی ہے, 100% صحیح ہے اور دل کو مکمل انشراح ہے, تب جا کر کے میں نے لکھی حدیث. اسی لیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام اتنا اونچا ہوا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے, فَيُذَوَ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ, اسے اللہ تعالیٰ شانہ اس روئے زمین پر بھی قبولیت عطا فرماتے ہیں. اتنا مقام اونچا ہوا کہ آپ کے اساتذہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
اساتذہ، بڑے بڑے اساتذہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی آپ کے اساتذہ میں سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل، کہ یہ میرے شاگرد محمد ابن اسماعیل جیسا خراسان میں پیدا ہی نہیں ہوا. محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی، بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں کہ ما تحت عدیم السماء عالم بالحدیث من محمد ابن اسماعیل، آسمان کی چھت کے نیچے محمد ابن اسماعیل البخاری سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی آپ کے معاصرین میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روئے زمین پر آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنی تمام تر جلالت شان کے باوجود، اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسا دیا اور پیشانی کو بوسا دے کر کے کہا کہ دعنی اقبل رجلیک یا استاد الاستاذین و یا سید المحدثین و یا طبیب العلل فی حدیث ہی، میں نے تو پیشانی کا بوسا لیا، میرا تو جی یہ چاہتا ہے کہ آپ مجھے اگر اجازت دے تو میں آپ کے قدموں کو چوموں. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو تعریفی کلمات ہیں ان سب کو تحریر فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں جو یا تو امام بخاری سے بڑے تھے یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے. اگر میں ان لوگوں کے تعریفی کلمات کو لکھنا شروع کر دوں جو ان کے بعد کے زمانے کے ہیں تو لفن القرطاس ونفذت الانفاس، کبھی ورق ختم ہو جائے، ورق ختم ہو جائے اور زندگیاں ختم ہو جائیں لکھتے لکھتے. کیوں؟ فضا کا بحر لا ساحل له، اس لیے کہ ایک ایسا سمندر ہے تعریف کا کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی صحیح البخاری الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس وقت ہمارے جامعہ قاسم العلوم میں ختم ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے جامعہ کے لیے، جامعہ کے اساتذہ کے لیے، ان طلباء کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، ہم سب کے لیے. اور یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اور اس باب میں جس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے کو، اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد ابن اشکاب کی حدیث لائے. یہ جو حدیث ہے کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ بخاری شریف میں کل تین جگہوں پر آئی ہے. کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنے استاد زہیر ابن حرب سے نقل کی ہے، اور کتاب الایمان والنذور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنے استاد قتیبہ ابن سعید سے نقل کی ہے، اور یہاں احمد ابن اشقاب سے نقل کی. ایک جگہ پر زہیر ابن حرب سے نقل کرتے ہیں، ایک جگہ پر قتیبہ ابن سعید سے، اور یہاں پر احمد ابن اشقاب سے. یہ احمد ابن اشقاب جو ہے یہ حضرمی ہے، یہ حضر موت کے ہیں، اور انصار کی اصل جو ہے وہ یمن ہے. یمن سے وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اور پھر مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اللہ تعالی شانہ نے یہود مدینہ سے پہلے انہیں یہ سعادت نصیب فرمائی اور یہ مسلمان ہوئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نتیجے میں پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو محبت وحی جو ہے وہ دو ہو گئی, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. مکہ مکرمہ میں وحی کا نزول ہوا, مدینہ منورہ میں وحی کا نزول ہوا. وحی مطلوبی امت کے سامنے مکہ میں آئی مدینہ میں, اور وحی غیر مطلوبی مکہ میں اور مدینہ میں. مکی آیات مدنی آیات, اور باقی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علاوہ جن علاقوں میں قرآن مجید کی آیات اتری ہے تو مختلف طریقے سے حضرات مفسرین نے مکے اور مدینہ کے تابع انہیں کر دیا ہے. زہیر ابن حرب جو ہے وہ حضرمی نہیں ہے, قتیبہ ابن سعید بھی حضرمی نہیں ہے, احمد ابن اشتاب حضرمی ہے, اور حضرمی ہونے کی وجہ سے اشارہ ہوتا ہے انصار کی طرف, اور انصار کی وجہ سے مدینہ منورہ کی طرف. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے حدیث ذکر کرتے ہیں امام حمیدی کی جو مکی اور قریشی ہے, اور آخری حدیث لاتے ہیں احمد ابن اشقاب کی جو کہ حضرمی ہے, اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کے دو مراکز ہیں, ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ. میں نے کتاب کو شروع کیا مکی شیخ سے اور کتاب کو ختم کر رہا ہوں مدنی شیخ سے, اور پھر حمیدی میں حمد کا مادہ ہے اور احمد میں بھی حمد کا مادہ ہے. اگر زہیر ابن حرب کی حدیث ہوتی تو یہ بات پیدا نہ ہوتی, قتیبہ ابن سعید کی حدیث یہاں ہوتی تو یہ بات پیدا نہ ہوتی. حمیدی میں حمد کا مادہ, احمد میں بھی حمد کا مادہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھتے ہوئے میں اپنی نیت کا برابر محاسبہ کرتا رہا ہوں. الحمدللہ پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث کے لکھنے تک میری نیت محمود ہی محمود تھی. اس لیے طالب علم تم بھی اگر اخلاص نیت کے ساتھ اور محمود نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھو گے تو فائدہ یقینی ہے. اور دوسرا اشارہ یہ کیا شروع میں حمیدی اور آخر میں احمد کو لا کر کہ اس کتاب میں حدیث انما الاعمال بالنیات سے لے کر حدیث کلمتان حبیبتان تک جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں, لہذا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ شروع سے اخیر تک محمود ہی محمود ہے. اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو شخص محمود نیت کے ساتھ ان حدیثوں کو پڑھ کر ان حدیثوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر اپنی زندگی کو ان حدیثوں سے آراستہ کرے گا وہ اللہ کی نظر میں محمود ہوگا, اور جب وہ اللہ کی نظر میں محمود ہوگا تو فَيُوْذَوْ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ, وہ دنیا میں بھی محمود ہوگا, اور جب دنیا میں محمود ہوگا اللہ کی نظر میں محمود ہوگا تو آخرت میں بھی محمود ہی محمود ہوگا. اس سے طالب علموں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ پڑھو اور ایک ایک حدیث کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. یہ احمد ابن اشقاب جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں محمد ابن فضیل سے. یہ محمد ابن فضیل کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ شیعہ عقیدہ کے حامل تھے, تو یہاں ایک بہت بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بخاری شریف میں جو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے, ایسی سند کیا کر رہی ہے جس میں ایک راوی شیعہ ہے. اس لیے کہ اگر راوی شیعہ ہے تو یہ راوی جو ہے وہ غیر معتبر ہو جائے گا, اور جب یہ راوی غیر معتبر ہو جائے گا تو حدیث غیر معتبر. تو اس کے دو جوابات دیے ہیں حضرات محدثین نے, ایک اعلی سبیل ترقی اور دوسرا اعلی سبیل تنزل. اعلی سبیل ترقی جواب یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اور اس میدان کے شہ سوار امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں, تو پوری دنیا اگر یہ کہے کہ محمد ابن فضیل شیعہ ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو رجال سے پوری واقفیت رکھتے تھے ان کا اپنی بخاری شریف میں محمد ابن فضیل کی روایت کو جگہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے. یہ اعلی سبیل ترقی ہے یہ, اور الا علی سبیل التنزل، کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، اور جن جن لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد ابن فضیل شیعہ ہے یہ صحیح ہے، یہ ہم مان لیتے ہیں، تو پھر جواب کیا ہوگا؟ محمد ابن فضیل شیعہ ہے مان لیا تو پھر جواب کیا ہوگا؟ تو حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات کی چار قسمیں. پہلی قسم منکر قطعیات، یعنی وہ جو قطعی نصوص کا انکار کرتے ہیں. دوسری قسم ان کی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر سب و شتم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ قطعی آیات کے منکر نہیں ہیں لیکن صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. تیسری جماعت ان کی جو منکر قطعیات بھی نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر سب و شتم بھی نہیں کرتے، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل سمجھتے ہیں. اور چوتھی جماعت ان کی جو نہ منکر قطعیات ہیں، نہ صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، نہ انہیں اس بات میں کوئی اختلاف ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی سے افضل تھے، وہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں. یہ چار قسم کی شیعہ ہے، یعنی یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اس زمانے میں شیعہ کا اطلاق ہوتا تھا. پہلی قسم جو ہے وہ بالاتفاق کافر ہیں، منکر قطعیات کافر، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پر سب و شتم کرتے ہیں، یہ جماعت ضالین کی ہے، گمراہ. اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیخین پر فضیلت دیتے ہیں، یہ فساق کی جماعت ہے. ان تینوں جماعت کی روایت معتبر نہیں. اگر کوئی منکر کوئی شیعہ منکر قطعیات ہے، اس کی روایت معتبر نہیں ہوگی. اگر کوئی شیعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی روایت معتبر نہیں ہوگی. اور اگر کوئی شیعہ اس بات کا قائل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیخین سے افضل ہے، اس کی روایت معتبر نہیں ہوگی. چوتھی قسم کہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر وہ فوقیت دیتے ہیں، تو ایسے شیعوں کے بارے میں علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ نہ کافر ہیں، نہ ضال ہیں، نہ فاسق ہیں، وہ خاطی ہیں، خطا میں مبتلا ہے. اور ایسا شیعہ اگر کوئی روایت کرتا ہے تو یہ معتبر ہے. تو اگر شیعہ ہے محمد ابن فضیل، ان کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ شیعہ ہے، تو یہ شیعہ بھی چوتھی قسم سے تعلق رکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حدیثیں نہیں لی ہے، امام مسلم نے بھی ان سے حدیثیں لی ہے، امام ترمذی نے بھی لی ہے، صحاح ستہ میں ان کی حدیثیں ہیں. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام جرح و تعدیل بھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ محمد ابن فضیل صدوق، محمد ابن فضیل صدوق ہیں. امام نسائی رحمہ اللہ تعالی بھی امام جرح و تعدیل ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لا باس بھی، ان کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ صاحب المیزان والاعتدال، وہ فرماتے ہیں کہ محمد ابن فضیل ہو صادق مشہور صاحب الحدیث، کہتے ہیں ان کی روایت معتبر ہے، وہ صاحب حدیث ہے، فن حدیث میں ان کو مہارت ہے اور صادق ہے. تو یہ اشکال جو ہے محمد ابن فضیل پر سے اس طرح دفع ہو سکتا ہے. آگے وہ روایت کرتے ہیں عمارہ ابن قعقاع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے. اس سند کو ذرا غور سے دیکھیے کہ احمد ابن اشکاب کے جو استاد ہیں محمد ابن فضیل، یہ عمارہ ابن قعقاع سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں، اور عمارہ ابن قعقاع ابو زرعہ سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں، اور ابو زرعہ ابو ہریرہ سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں، اور ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں اکیلے. تو یہ حدیث غریب ہے، اور سب سے پہلی حدیث جو ہے حدیث انما الاعمال بالنیات، اس میں امام حمیدی روایت کرتے ہیں سفیان سے، اور سفیان روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید الانصاری سے. تو یحییٰ ابن سعید الانصاری وہ متفرد ہے، وہ آگے جن سے روایت کرتے ہیں متفرد ہے، وہ جن سے روایت کرتے ہیں متفرد ہے. یعنی یحییٰ ابن سعید الانصاری رحمہ اللہ تعالی تک حدیث میں غرابت ہے، اور یہاں محمد ابن فضیل تک حدیث میں غرابت ہے. پہلی حدیث بھی غریب اور آخری حدیث بھی غریب، پہلی حدیث بھی غریب آخری حدیث بھی غریب. ایک بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شروط و ائمت الحدیث پر جن علماء نے کام کیا ہے ان میں امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھ دی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حدیثوں کے انتخاب کے لیے جو شرطیں مقرر کی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کوئی حدیث غریب نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی حدیث ہی غریب ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ تعالی کو سہو ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی حدیث دوسری حدیث غریب، اور بیچ میں بھی اور کئی حدیثیں غریب ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلم ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور اس کی ایک ایک حدیث صحیح ہے، سب اس کے قائل ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ حدیث میں غرابت کا ہونا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے قاطع نہیں ہے. تو ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حنفیہ غریب حدیث سے کسی مسئلے پر استدلال کرتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہو جاتا ہے. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غریب حدیث کو صحیح البخاری میں جگہ دیتے ہیں اور اس پر کسی کو اشکال نہیں ہوتا، تو اگر حنفیہ غریب حدیث سے کسی مسئلے پر استدلال کر لیتے ہیں تو اس میں اشکال نہیں ہونا چاہیے. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، سب سے پہلی حدیث غریب اور آخری حدیث بھی غریب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں غریب الوطنی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، طالب علموں کو غریب الوطنی کی طرف. میں اپنے عزیز طلبہ اور میری پیاری بچیوں کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ان سے یہ بات کہتے ہوئے میں اپنے نفس سے پہلے مخاطب ہوں کہ حدیث، قرآن، تفسیر پڑھنے پڑھانے کی اصل غرض آخرت کی تیاری ہے. اصل غرض آخرت کی تیاری. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لیس طلب العلم حدثنا فلان ان فلان، کہتے کہ پڑھتے پڑھتے نحو، صرف، بلاغت، منطق، ادب، پڑھتے پڑھتے تفسیر، پڑھ کر کے دورے حدیث میں پہنچ گیا اور اب حدیث پڑھ رہا ہے دورے حدیث. اور دورے حدیث کا مطلب یہ کہ ایک سال کے بعد مولانا ہو جائیں گے، عالم ہو جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ حدثنا فلان ان فلان، یہ طلب علم نہیں ہے. پھر طلب علم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انما طلب العلم الخشیۃ للہ. طلب العلم تو یہ ہے کہ دل میں خشیت پیدا ہو جائے، اور یہ خشیت جو ہے، خشیت یہ پورے دین کی اساس اور بنیاد ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رأس الحکمت مخافت اللہ. حکمت کا سر چشمہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کی خشیت. جب دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ خشیت والا شخص اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتا، پھر وہ اوامر کا اہتمام کرے گا اور نواہی سے اجتناب کرے گا. اسی لیے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے تھے کہ لیس العالم الذی یعرف الخیر والشر. عالم کے ٹائٹل کا وہ مستحق نہیں ہے جو شر اور خیر کو جانتا ہو، کہ یہ شر ہے، یہ خیر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. علم کتنا ہی بڑھ جائے وہ عالم کہلانے کے قابل نہیں ہے. پھر کون ہے عالم کہلانے کے قابل؟ انما العالم الذی یعرف الخیر فیتبعہ، ویعرف الشر فیجتنبہ. عالم کہلائے جانے کے قابل تو وہ شخص ہے کہ جو خیر کا علم حاصل کر کے اس کو کرتا ہے اور شر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس سے بچتا ہے. اور یہ ہوگا کب؟ جب دل میں خشیت ہوگی. اور جب دل میں خشیت پیدا ہوگی تو اچھائی کو اختیار کرے گا, برائی سے بچے گا, تب جا کر کے حقیقی معنی میں یہ عالم ہوگا. اس لیے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, کہ جو حقیقی علماء ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, ان کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے. اور یہ خشیت جو ہے وہ چونکہ بنیاد ہے تمام اعمال کی, اسی لیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے لطیف طریقے سے بخاری شریف کو ختم کیا. پوری ہو گئی بخاری شریف, 7397 حدیثیں پڑھ لی. اب ان پہ عمل کرنا ہے, مجھے بھی عمل کرنا ہے, آپ کو بھی عمل کرنا ہے. اب عمل کرنا ہے تو عمل کے میدان میں جب اتریں گے تو بہت مشکل لگے گا کہ ان ساری حدیثوں میں کیسے عمل کریں, ان ساری حدیثوں میں کیسے عمل کریں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری حدیث میں اشارہ کیا کہ دل میں خشیت پیدا کرو. وہ کیسے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ, اس میں دو حصے ہیں, سبحان اللہ اور بحمدہ. سبحان اللہ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جس اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جن کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے, وہ بے عیب ہے. وبحمدہ اور وہ مجموعے کمالات کا سرچشمہ ہے. تو زندگی میں اگر آپ کسی ایسی چیز یا ایسے شخص کے سامنے آ جائے جو ہر عیب سے پاک ہو اور تمام کمالات کا مجموعہ ہو, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی. تو سبحان اللہ وبحمدہ سے اللہ تعالی شانہ کی صفت جمال کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی محبت کو دل میں اتارنے کی طرف اشارہ کیا گیا. اور سبحان اللہ العظیم میں اللہ کی عظمت کا استحضار پیدا کرنے کی طرف اشارہ کیا. اور جب کسی کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ بہت عظیم ذات ہے, بہت عظیم, اتنی عظیم ذات ہے کہ میری زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر نفع اور ہر نقصان کا مالک وہی ہے, میری دنیاوی زندگی کے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے, برزخ کے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے, اور قیامت کے دن کے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے, اور ہمیشہ کی زندگی کے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے. جب یہ عظمت دل میں پیدا ہوگی تو دل میں خوف پیدا ہوگا, ڈر, ڈر ہے کہ یہ مجھ سے چھین لے گا, یہ مجھ سے چیز لے لے گا, مجھے نقصان پہنچائے گا, ڈر, یہ خوف ہے ڈر, جیسے سانپ سے ڈر لگتا ہے, سانپ سے ڈر, جیسے شیر سے ڈر لگتا ہے, جیسے چور اور ڈاکو سے ڈر لگتا ہے. اس لیے کہ اس کے دل میں اس اعتبار سے عظمت ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالو سانپ اور بچھو اور شیر کی طرح ڈرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے خوف کے ساتھ محبت بھی ہے, الخوف مع المحبت. تو سبحان اللہ وبحمدہ میں صفت جمال کا ذکر کر کے اشارہ کیا محبت کی طرف, اور سبحان اللہ العظیم میں اللہ کی عظمت کو یاد دلا کر خوف پیدا کر کے اشارہ کیا صفت جلال کے ذریعے خوف کی طرف. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم دونوں جب مل جائیں گے تو دل میں محبت کی کیفیت بھی ہوگی, خوف کی کیفیت بھی ہوگی, اور جب محبت اور خوف دونوں مل جاتے ہیں اسی کا نام خشیت ہے, اسی کا نام خشیت ہے, اسی کا نام خشیت ہے. ایک بیٹا صرف ڈرتا ہے اپنے باپ سے, محبت نہیں ہے, ڈرتا ہے, وہ خشیت نہیں ہے, ڈرتا ہے. اس کا دوست کہتا ہے کہ یار اور بیٹھ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں 10 بج گئے ہیں اور میرا بوڑھا جو گھر میں ہے نا وہ بڑا شیطان ہے, میں اگر ابھی لیٹ جاؤں گا تو لڑائی کرے گا, یہ کرے گا, وہ صرف خوف ہے, ڈر, وہ مجھے گھر سے نکال دے گا, چھت نہیں ملے گی رہنے کے لیے, کھانا پینا مل رہا ہے وہ نہیں ملے گا, اور دوسرا بیٹا میرے ابا کا میرے اوپر بہت احسان ہے، مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں، میں جو مانگتا ہوں مجھے دیتے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ 10 بجے کے بعد جا کر ان کو ناراض کروں۔ یہ خوف محبت کے ساتھ، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ تو قرآن میں جہاں جہاں آئے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی خشیت پیدا کرو، اس کا معنی یہ نہیں کہ جسے شیر سے ڈرتے ہیں اس طرح ڈرو، نہیں، یہ ڈرو کہ جس اللہ نے مجھے سب کچھ دیا کیا میں اسے ناراض کروں، اس کی نافرمانی کروں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سے خشیت کی طرف اشارہ کیا، یعنی جو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کثرت سے ورد کرے گا اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ جب اللہ کی خشیت پیدا ہوگی تو یہ پورے دین کی اساس ہے، اس کی زندگی میں اوامر بھی نظر آئیں گے، نواہی بھی نظر آئیں گے۔ تو جس کی زندگی میں اوامر اور نواہی ہو، اس کا قیامت کے دن میزان بھاری نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پڑھنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے، آخرت کے لیے۔ ایک عالم کو یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اسے محفوظ رکھوں گا، اس کو بڑھاؤں گا، اس میں سے ایک ایک چیز پر عمل کروں گا، اور اس روئے زمین پر رہنے والے اللہ کے جتنے بندے ہیں ان میں سے جن جن بندوں کو وہ علم پہنچا کر ان کو میں عمل پر لا سکوں لاؤں گا، یہ میری زندگی ہوگی، یہ ہے عالم۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے غریب سند کا ذکر کیا تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب الوطن تصور کرے کہ جیسے یہ حدیث غریب ہے تو میں بھی تو اس دنیا میں غریب ہی ہوں، کن فی الدنیا کانک غریب، اور اپنے کو غریب سمجھ کر کے مجھے دنیا سے آخرت میں جانا ہے، ایک ایک حدیث کو غور سے پڑھے، آخرت کی تیاری کی نیت سے پڑھے، اور پڑھتے 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 جب یہاں تک پہنچ جائے تو امام بخاری پھر غریب حدیث کو لا کر اس سبق کو پکا کر رہے ہیں کہ دیکھو آج فارغ ہو کے تم جا رہے ہو، اب تک تو اساتذہ کی سرپرستی تھی اور وہ بار بار تمہاری یاد دہانی کراتے تھے کہ آخرت کو مد نظر رکھ کر پڑھو اور زندگی گزارو، اب تم تنہا جا رہے ہیں، اپنی غریب الوطنی کو مت بھولنا۔ تو غریب حدیث لا کر غریب الوطنی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جو بھی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اس کو ذرا غور سے سننا طلب عزیز، جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو شروع شروع میں کوئی پھلہار نہیں پہنا تھا، کوئی پھلہار نہیں پہنا تھا۔ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہونے پر اگر فخر کرتے ہیں کہ ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو وراثت میں تو سب کچھ آتا ہے، باپ سونا چھوڑ گیا، چاندی چھوڑ گیا، کپڑے چھوڑ گیا، زمین چھوڑ گیا، گھوڑے چھوڑ گیا، گائے چھوڑ گیا، تو وراثت میں صرف سونا نہیں آئے گا، وراثت میں سب کچھ آئے گا۔ تو فقر بھی نبوی میراث ہے، گالیاں کھانا بھی نبوی میراث ہے، پتھر کھانا بھی نبوی میراث ہے، ذلیل کیا جانا اور ذلت والی نظر سے دیکھا جانا یہ بھی نبوی میراث ہے۔ اور ترتیب یہی ہے کہ شروع شروع میں بہت ہی قسم پرسی کا عالم ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ بعد کا دور دکھاتے ہیں جس میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور بعض ایسے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی شانہ نے دنیا میں کچھ نہیں دیا، بس بیچارے وہ غریب ہی غریب رہے، غریب ہی غریب، بدل اسلام و غریبا وسیعود و غریبا، اس میں اشارہ کر رہے ہیں کہ بدل اسلام و غریبا وسیعود و غریبا، جو بھی سچا مسلمان اور سچا رسول کا جانشین بن کر زندگی گزارے گا اسے لوگ اجنبی نگاہ سے دیکھیں گے، جو آرتھوڈاکس بن کر رہے گا، جو بزرگوں کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ کر رہے گا، تو بہت کم لوگ ہوں گے اپریشیٹ کرنے والے، بہت کم ہوں گے۔ تو پہلی حدیث بھی غریب سند پہلے، دوسری بھی سند غریب۔ شروع میں کیا کہا کہ طالب علم تو بیچارہ غریب ہی ہوتا ہے، تو فکر مت کرنا، اور اخیر میں اب آپ مولانا ہو گئے ہیں تو مولانا ہو جانے کے بعد آپ کے اسلاف کے منہج پر اگر تم چلو گے اور ان کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ کے رہو گے تو پھر بھی تم غریب ہی رہو گے. فکر مت کرنا یہ تو میراث ہے. یہ دقیان اسی خیال کا ہے, بہت پرانے خیال کا آدمی ہے یہ. اسے پتا ہی نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, یہ غار میں رہتا ہے. میرے بھائیو, یہ غار میں رہنے والے لوگ اور یہ دقیان اسی خیال کے لوگ, انہیں بھی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ معلوم ہوتا ہے, بلکہ ان کو ہم سے زیادہ معلوم ہوتا ہے. اسی لیے وہ بزرگوں کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں, انہیں خطرات نظر آتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. تو اپنی غریب الوطنی کا استحضار رکھیں کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, اور پھر بغیر کسی کی پرواہ کیے, بغیر کسی کی پرواہ کیے حق کو مضبوطی سے پکڑ کر زندگی گزاری جائے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, تیری جدا پسند میری جدا پسند, تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. اور یہ حدیث جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے, اور پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے. حضرت عمر بھی مہاجر ہیں, حضرت ابو ہریرہ بھی مہاجر ہیں. اس میں طالب علموں کو متوجہ کر رہے ہیں, پڑھنے والوں کو, کہ بھئی دیکھو ہجرت کے بغیر تو علم حاصل نہیں ہوگا. اسے عزت ملی جو وطن سے نکلا, وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکلا. تو ہجرت تو کرنی پڑے گی, طلب علم کے لیے بھی کبھی ہجرت کرنی پڑتی ہے اور کبھی خدمت دین کے لیے بھی ہجرت کرنی پڑتی ہے. اپنے وطن میں جب خدمت دین کے مواقع نہیں ہیں اور کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے ملک میں خدمت دین کے مواقع ہیں, تو راحت کو چھوڑ کر ہجرت کرنی چاہیے. اور دونوں ہجرت, ہجرت ظاہری اور ہجرت باطنی, وطن چھوڑنے کی نوبت آئے تو دین کی خدمت کے لیے وطن بھی چھوڑے, طلب علم کے لیے بھی اور خدمت کے لیے بھی. اور باطنی ہجرت والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, حقیقی مہاجر وہ ہے جو خطایا اور ذنوب سے پاک رہے, یہ ہجرت ضروری ہے. تو ان دونوں, شروع میں بھی مہاجر صحابی رضی اللہ عنہ کی حدیث لا کر طالب علموں کو ہی بتایا کہ دیکھو ہجرت کرنی پڑے گی طلب علم کے لیے, اور ختم کر رہے ہیں تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی طلب علم, یہ تو ابتدا ہوئی, ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ہجرت کرنی پڑے مزید, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے ہجرت کرنی پڑے, اس کی طرف اشارہ کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ حدیث لا رہے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں, زبان پر ہلکے میزان میں بھاری, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمہ جو ہے یہ بے معنی کلام ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, کلمہ کبھی کبھی کلام کے معنی میں آتا ہے. تو کلمتانے دو کلمے ہیں, حبیبتانے الی الرحمن, جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو چیز رحمان تعالی کو محبوب ہے, اگر کوئی اس کو اپنے اندر لے آئے گا تو اس محبوب چیز کے اس کی زندگی میں ہونے کی وجہ سے وہ شخص بھی محبوب ہو جائے گا. تو اگر ہم اللہ کے محبوب ہونا چاہتے ہیں تو ان دونوں کلموں کو زبان پر بھی لاؤ اور ان دونوں جملوں کو دل میں بھی اتارو. ان دونوں جملوں میں جو اللہ تعالی شانہو کی معرفت کے اسرار چھپے ہوئے ہیں, ان کی حقیقت تک اپنا تزکیہ کرا کے پہنچو. کلمتانے حبیبتانے الی الرحمن, رحمان تعالی کو دونوں محبوب. حبیبتانے الی اللہ نہیں کہا, حبیبتانے الی العزیز نہیں کہا, حبیبتانے الی الرحمن. یہ دونوں جملے رحمان تعالی کو محبوب ہے, اور یہ دونوں جملے جو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا ان دونوں جملوں کو, وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا. تو یہ دو جملے جو تم کو ملے ہیں, جس کے نتیجے میں تم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں, یہ سوائے اللہ کی رحمت کی اور کچھ نہیں ہے. اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ چیزیں ملی ہے آپ کو. اور یہ دونوں جملے زبان پر بڑے ہلکے, اس لیے کہ ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ رحمان تعالیٰ کو محبوب اور ایسے دو جملے کہ جن کو پڑھنے کی وجہ سے جن کی معرفت حاصل کرنے کی وجہ سے ہم بھی اللہ کو محبوب ہو جائیں تو بہت مشکل ہوں گے. تو کہا کہ نا زبان پر بڑے ہلکے ہیں, تو پھر یہ خیال آ سکتا تھا کہ اگر زبان پر بڑے ہلکے ہیں تو میزان میں بھی ہلکے ہوں گے. المتایا علی قدر البلایا, کہتے ہیں نا زبان پر تو ہلکے لیکن میزان میں بھاری. سقی لتا نے فی المیزان, وہ دونوں کلمے کیا ہے بھائی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ روزانہ کم سے کم ہم ان کلمات کو پڑھیں گے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کم سے کم 100 مرتبہ. آج سے اس کا وظیفہ شروع کر دو. اور ایک دوسری تسبیح پڑھیں گے صرف سبحان اللہ و بحمدہ کی, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ, اور دوسری سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کی برکت سے انشاءاللہ دل میں خشیت پیدا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, امام مسلم رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ ان احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد, اللہ تعالی شانہ کو یہ کلام بہت محبوب ہے کہ بندہ یہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ, بس اتنا, یعنی سبحان اللہ و بحمدہ بہت محبوب. اور کتاب الدعوات میں آپ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں, من قال فی الیوم 100 مرة سبحان اللہ و بحمدہ, جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے, حطت عنہ خطایاہ وان کان مثل زبد البحر, تو اللہ تعالی شانہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. تو ان کو جو ہے میرے دوستو ہمیں وظیفہ بنانا ہے آج سے انشاءاللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ و بحمدہ. اب ہم جو ہے درس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے یہ زہیر ابن حرب اور قتیبہ ابن سعید کی جو روایتیں ہیں ان میں الٹا ہے, سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ. تو اس طرح پڑھو اس طرح پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہاں ہے اور وہاں ہے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ. زہیر ابن حرب اور قتیبہ ابن سعید کی روایت یہاں لاتے تو ایک تو وہ حمد والا مسئلہ نہ بنتا, اور دوسرا اللہ تعالی شانہ کے نام پر کتاب ختم نہ ہوتی. سبحان اللہ و بحمدہ پر ختم ہوتی. امام مصنف رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ اللہ کے اس میں ذات پر کتاب ختم ہو, سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو جملے ہیں, دونوں میں سے ہر ایک میں لا الہ الا اللہ ہے. سبحان اللہ تمام عیوب سے پاک, اور وہ بحمدہ تمام کمالات کا سر چشمہ. تو سبحان اللہ سے لا الہ نفی ہو گئی ہر عیب کی, اور وہ بحمدہ سے الا اللہ کا اثبات ہو گیا تمام کمالات کا. پھر سبحان اللہ العظیم میں بھی یہی ہوا کہ سبحان اللہ اس سے نفی ہوئی عیوب کی, اور العظیم سے وہی تعریف ہو رہی ہے تو کمالات کا سر چشمہ. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے کہ دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو بہت محبوب, زبان پر ہلکے میزان میں بھاری. پہلا جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ, دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم. گہرائی میں جاتے ہیں تو دونوں کا معنی نکلتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ انما الاعمال بالنیات, اخلاص کے ساتھ میری کتاب کو پڑھے گا اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پہ عمل کرے گا تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. امید یہی ہے کہ جس طرح کتاب کے اخیر میں دو مرتبہ لا الہ الا اللہ آیا تو انشاءاللہ وہ شخص بھی جب دنیا سے جائے گا تو لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے ہوئے جائے گا. حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی کے سر کو جسم سے الگ کیا گیا حجاج ابن یوسف کے حکم سے, تو سر جب جسم سے الگ ہوا تو الگ ہونے کے بعد دو مرتبہ زور سے سعید ابن جبیر نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور تیسری مرتبہ لا بھی بول رہے تھے کہ روح پرواز کر گئی. اللہ تعالی شانہ آپ سب حضرات کو ہم سب کو قبولیت سے سرفراز فرمائے, حدیث کے انوار ہمیں نصیب کرے. اللہ تعالی شانہ مجھے اور آپ کو اپنی بحیثیت طالب علم کے قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی دارالعلوم میں طلبا کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ طالب علموں اپنی قدر پہچانو, طالب علموں اپنی قدر پہچانو. درس کے شروع میں میں اپنے احباب سے درخواست کر رہا تھا کہ آپ علماء کی قدر پہچانو, آپ طلبا کی قدر پہچانو, آپ مدارس کی قدر پہچانو. درس کے اخیر میں میں اپنے طلبا ساتھیوں سے, اپنے طالب علم ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی خود کی قدر پہچانیں, خود کی قدر پہچانیں کہ میں کون ہوں, دنیا مجھے کس نظر سے دیکھتی ہے, اللہ تعالی شانہ نے مجھے کس پردے میں چھپا لیا ہے, علم کے پردے میں. دنیا مجھے عالم کی نظر سے دیکھتی ہے, مجھے مولانا کہتی ہے, تو مجھے بھی مولانا جیسی اور عالم جیسی خشیت والی اعمال صالحہ والی زندگی گزارنی چاہیے. تو آج آپ فارغ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ آپ کے طلب علم کا دور آج شروع ہو رہا ہے. چھ سال تک پڑھا کر آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کی تربیت کی ہے اور آپ کو سکھایا ہے کہ علم کتابوں سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے, تو اس میں خوب ترقی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مشائخ اور اہل اللہ میں سے جس کے ساتھ آپ کا دل لگے, جس کے ساتھ آپ کو مناسبت ہو, اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کی فکر کریں. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ایک ملفوظ مجھے بہت پسند آیا, بہت پسند آیا. حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے, میں اپنے الفاظ میں, حضرت کی بات تو بہت اونچے الفاظ ہیں حضرت کے, تو بعین ہی الفاظ مجھے یاد نہیں, دنیا میں بڑے بڑے علماء ہیں اور علم حاصل کرنے کے بڑے بڑے مراکز ہیں, تخصص فی الحدیث, تخصص فی التفسیر. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرکز ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جہاں علم والے جائیں اور انہیں وہاں جا کر یہ احساس ہو کہ میرے پاس علم نہیں ہے. تو کہ علم کے مراکز بہت ہیں جہاں سے لوگ علوم حاصل کرتے ہیں اور علم میں بہت اونچا مقام پاتے ہیں, بہت بڑے علامہ بن جاتے ہیں. تو کہا کہ ایسے مراکز کی بھی ضرورت ہے, یعنی خانقاہ ہوگی کہ جہاں یہ بڑے بڑے علامہ جائیں اور جا کر کے وہاں انہیں یہ احساس ہو کہ میرے پاس تو علم ہے ہی نہیں. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی جب تھانہ بھون گئی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور گھٹنے ٹیک دیے اور بیعت ہو گئے, جب واپس لوٹے تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور تھانہ بھون کے ایک مولوی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے, تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہاں جانے سے پہلے تو میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے, جب حضرت کی مجلس میں جا کر کے بیٹھا تب مجھے احساس ہوا کہ میں تو بے علم ہوں. طالب علم جب مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس دیگ کی مانند ہے جس میں بریانی کے کا سارا سامان موجود ہے, گوشت بھی ہے, چاول بھی ہے, مسالہ بھی ہے, سب کچھ, تیل بھی, سب کچھ ہے, لیکن اس بریانی جو اس وقت کچی شکل میں ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں آگ کی گرمی کو برداشت کروں, بس میں اسی طرح رہوں گی, مقبول مجھے بناؤ تم کھاؤ آ کر کے. تو دیگ میں یہ جو بریانی ہے کچی, اس کی طرف تو بچے کی توجہ بھی نہیں جائے گی, لیکن یہ دیگ جو ہے جب گرم گرم آگ پر جا کر اس کی گرمی کو ذرا برداشت کرے گی تو آدھ گھنٹے پون گھنٹے کے بعد وہاں سے ہر گزرنے والا متوجہ ہوگا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, اور ہر شخص دل میں یہ تمنا محسوس کرے گا کہ کاش کہ اس کا کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے. میرے عزیز طلبہ, آپ کے اساتذہ نے بہت محنت کی ہے آپ پر, اور محنت کر کے آپ کی دیگ میں بریانی کے سارے انگریڈینٹس جمع کروا لیے. اب صرف مزید آدھ گھنٹے کی ضرورت ہے. آدھ پون گھنٹے ایک گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو کسی شیخ کے حوالے کرو اور شیخ کی تھوڑی گرمی برداشت کر لو. تھوڑی ایک گرمی جب تم برداشت کر لو گے پھر آپ کی خوشبو پھیلے گی, اور آپ کے پاس ہانڈی میں جو کچھ آپ کے اساتذہ سے ملی ہوئی چیزیں ہیں ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس کے پاس جو ہے وہ مجھے بھی مل جائے. مقبولیت کی آپ حضرات فکر کریں, اللہ تعالی شانہ آپ حضرات کو بہت قبول فرمائے اور آپ حضرات کو اس مدرسے کی آپ کے اساتذہ کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے, علم میں خوب برکت نصیب فرمائے, آپ کو اولیاء کاملین میں شامل فرمائے, خدام دین میں شامل فرمائے, اور پوری دنیا میں حفاظت دین کا اشاعت دین کا اللہ تعالی شانہ آپ سے کام لے. اللہ تعالی یہی سب چیزیں ہماری بچیوں کو بھی عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اجعلنا من خدام دينك. اللهم اجعلنا من خدام دينك. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أذهب الباس رب الناس, اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما.
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کے، ہمارے ماں باپ کے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے محبین مخلصین محسنین کے، ہمارے اساتذہ کے، ہمارے مشائخ کے، ہم پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین معاف فرما، الہ العالمین معاف فرما، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق خاص نصیب فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ فرما، ہمارے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرما، الہ العالمین معصیت سے ہماری حفاظت فرما، معصیت سے حفاظت فرما، لایعنی سے حفاظت فرما، لایعنی سے حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین تیری تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین شقاوت سے بچا لے، سعادت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جہالت سے بچا لے، علم نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ضلالت سے بچا لے، ہدایت عطا فرما، یا ارحم الراحمین ذلت سے بچا لے، عزت عطا فرما، یا ارحم الراحمین پریشانی سے بچا لے، عافیت عطا فرما، یا ارحم الراحمین شر سے بچا لے، خیر نصیب فرما، یا ارحم الراحمین تجھ سے دوری سے بچا لے، تیرا قرب نصیب فرما، الہ العالمین تیری ناراضگی سے بچا لے، تیری رضا عطا فرما، یا ارحم الراحمین بدعت سے بچا لے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین معصیت سے بچا لے، طاعت کی توفیق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین غفلت سے بچا لے، اور الہ العالمین تیرا ذکر تیری یاد نصیب فرما، یا ارحم الراحمین دوا میں طاعت نصیب فرما، دوا میں ذکر نصیب فرما، دوا میں عافیت نصیب فرما، الہ العالمین حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما، الہ العالمین اپنے رضا کا دائمی فیصلہ فرما، الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، الہ العالمین جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین آج جن بچوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، درس نظامی کی تکمیل کی ہے، الہ العالمین انہیں بہت قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، انہیں علم و عمل میں ترقی نصیب فرما، الہ العالمین علوم ظاہرہ علوم باطنہ سے انہیں مالا مال فرما، یا ارحم الراحمین انہیں اکابر کے منہج پر ثابت قدمی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین دین کی انہیں بھی ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرما، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، جدت پسندی سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین اکابر سے وابستگی نصیب فرما، سلف صالحین سے وابستگی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین دین کی حفاظت کرنے والوں میں انہیں بھی ہمیں بھی شامل فرما، دین کے خدام میں انہیں بھی ہمیں بھی شامل فرما، الہ العالمین انہیں اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین، مدرسہ قاسم العلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، الہ العالمین اس کے اساتذہ کو اور اس کی استانیوں کو الہ العالمین علوم میں، فیوز میں، خلوص میں، اتفاق میں، لگن میں، محنت میں، جذبے میں الہ العالمین اور ترقی نصیب فرما، اے ارحم الراحمین اس مدرسے کے جو عزائم ہیں ان میں ہیں خلوص کے ساتھ کامیابی نصیب فرما، اسباب کو پیدا فرما، الہ العالمین جو کچھ ہوا ہے تیرے ہی فضل سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے تیرے ہی فضل سے ہو رہا ہے، جو ہوگا تیرے ہی فضل سے ہوگا، الہ العالمین الہ العالمین نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، الہ العالمین ہم تیری نظر کرم کے مستحق نہیں ہیں، لیکن الہ العالمین الہ العالمین تیری شان رحیمی اور تیری شان کریمی سے الہ العالمین ہمیں پوری توقع ہے کہ تو ہماری طرف نظر کرم کرے گا، الہ العالمین نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، الہ العالمین تیری نظر کرم سے محرومی سے بچا، تیری نظر کرم سے محرومی سے بچا، تیری نظر کرم سے محرومی سے بچا، خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے اپنی نظر اسے گرا کے چھوڑ دیا, خدا العالمین اس محرومی سے بچا لے. تمہاری تمام تر نالائکوں کے باوجود اپنی رحمت کی چادر میں جگہ دے دے, اپنے آنکھوں کے دامن میں جگہ دے دے. خدا العالمین, خدا العالمین اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے. خدا العالمین ہم اپنی حالت کو دیکھ کر تجھ سے نہیں مانگ رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے دیکھ کر ہمیں تجھ سے مانگنے کا حوصلہ ہوتا. خدا العالمین ہم تو تیری رحمت کو دیکھ کر, تیری شان کریمی کو دیکھ کر خدا العالمین تجھ سے مانگ رہے ہیں. خدا العالمین اسی سے ہمارا حوصلہ بن رہا ہے. خدا العالمین ہمارے غیر مستحق ہونے کے باوجود ہماری جھولی کو بھر دے, ہماری جھولی کو بھر دے, ہماری جھولی کو بھر دے. الہ العالمین امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیرے بہت مقرب بندوں میں سے تھے. الہ العالمین تیرے بارگاہ میں انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی. الہ العالمین تیرے دوسرے برگزیدہ بندوں کا یہ تجربہ ہے کہ تیرے اس الہ العالمین عظیم, تیرے اس عظیم بندے کی کتاب کا جب ختم ہوتا ہے, اس کتاب کی اور اس کے مصنف کی تیری بارگاہ میں اتنی مقبولیت ہے کہ تو دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. الہ العالمین اس کتاب کے وسیلے سے, امام بخاری کے وسیلے سے, الہ العالمین بخاری شریف میں سندوں میں جتنی برگزیدہ شخصیتوں کا ذکر ہے ان کے وسیلے سے, الہ العالمین تیرے محبوب نبی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, ختم بخاری شریف کی برکت سے, ان طلبا اساتذہ کی محنت کی برکت سے, الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, الہ العالمین ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے. الہ العالمین آج ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے الہ العالمین ہمیں تیرا بنانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. الہ العالمین یہ چیز ہمارے ماں باپ کو عطا کروا, ہمارے مشائخ اور ہمارے اساتذہ کو عطا کروا, ہمارے اہل عیال کو قیامت تک عطا کروا. الہ العالمین میں اپنا بنا لے, الہ العالمین ویسا بنا دے جیسا تو میں دیکھنا چاہتا ہے. الہ العالمین پوری امت کو ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین ہماری شامت اعمال کی وجہ سے امت پوری دنیا میں پٹ رہی ہے. الہ العالمین, الہ العالمین دنیا میں کوئی کونا نہیں ہے جہاں انہیں پناہ مل سکے. اے رب الرحیم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیری رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما. اے رب الرحیم ہم سے راضی ہو جا. اے رب الرحیم, اے رحم الراحمین ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے ماں باپ میں سے جو جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. بالخصوص ہمارے حضرت مکرم مولانا محمد مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی دامت برکات ان کی عمر میں, الہ العالمین ان کی صحت میں, ان کی عافیت میں برکت پیدا فرما. ان کے ٹھنڈے میٹھے صاحب ہم لوگوں پر تادیر قائم فرما. الہ العالمین ان کے فیوز سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر, اسلام پر زندہ رکھ, جب موت آئے ایمان پر, اسلام پر موت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان سے شرور, ان شرور سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.